الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے حسن اسلام انشاء اللہ عز و جل اس سلسلے میں کیا ہوا کرے گا دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے مکمل ضابطہ حیات ہے اس کی تعلیمات اس کے عقائد اس کے نظریات اس کی معاشرتی پہلو اس کے اخلاقی پہلو اور دین اسلام کی کوئی ایک بات کو لے کر انشاء اللہ عز و جل ہم اس کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے انشاء اللہ عز و جل سلسلے میں باقاعدہ درود پاک کی روایت بھی شامل کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے جو اس موضوع سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں مدنی پھول انشاءاللہ عزوجل آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہی ابتدا ہی میں اس نیت کا اظہار کر دیتا ہوں کہ اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اور دین اسلام کی تعلیمات کو ایک اچھے انداز پہ پیش کیا جا سکے اور اس سے متعلق جو بھی شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک دفاع کیا جا سکے اور ان کو ایک احسن انداز پہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے اور ایسے خوبصورت انداز پہ پیش کیا جائے کہ ان کے اندر جو چھپی ہوئی خوشبوئیں ہیں وہ ان سے بھی ہمارے دل اور دماغ معطر ہو جائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے سلسلے حسن اسلام کا موضوع ہے عقیدہ آخرت۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس کا جا بجا تذکرہ موجود ہے اور قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کریم میں جن بنیادی عقائد کو بڑے زبردست پیرائے میں اور مختلف جہتوں کے ساتھ بیان کیا گیا توحید کے بعد عقیدہ آخرت ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ مختلف حوالوں کے ساتھ مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ عقیدہ آخرت کے ہماری انفرادی زندگی میں ہمارے معاشرتی زندگی میں اخلاقی طور پر عقلی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سلسلے میں شامل گفتگو رہیں گے۔ مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کیا مدنی پھول پیش کریں گے۔ جی شہزاد بھائی آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عقیدہ آخرت، تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج بہت اچھا موضوع ہے اور عقیدہ آخرت جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے ایک ایسا نظریہ ہے جی کہ جس کے متعلق ہر مسلمان کو اس کا ماننا ضروری ہے۔
جی
اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کل کائنات کا مالک و خالق ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات پاک کو کچھ افراد کے علاوہ تقریباً لوگ مانتے ہیں۔
ٹھیک
اور جدید سائنس بھی اس کو نیچر کے نام سے جو ہے وہ بیان کرتی ہے، یعنی رب تعالی جل مجدہ ایک ایسی ذات ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، زمین ہے آسمان ہے ستارے ہیں جو کچھ ہے اس کو رب کائنات نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو جس طرح اس کی ایک ابتدا ہے اسی طرح اس کی ایک انتہا بھی ہے۔
سبحان اللہ،
تو جس طرح اس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے تو انتہا کا نام وہ آخرت ہے، یعنی جب یہ ساری کائنات یہ سارا نظام جب یہ ختم ہو جائے گا تو وہ آخرت ہے۔
ٹھیک ہے، اینڈنگ ہو جائے گی،
اینڈنگ ہوگی۔
ٹھیک ہے،
اس کائنات کی اینڈنگ کا نام یوں سمجھیے کہ یہ آخرت ہے اور یہ ہے ایک مسلمان کا نظریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جب آپ مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوئے اور اب جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ مکہ مکرمہ میں جب رہے تو اس وقت کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے۔
ٹھیک،
کیونکہ وہاں کے کچھ افراد ایسے موجود تھے جو اس چیز کو نہیں مانتے تھے,
عقیدہ آخرت کے منکر.
جی تو رب تعالیٰ جل مجدہ نے مختلف مقامات پر دلائل کے ساتھ بڑے ایک اچھے پیرائے کے اندر رب تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا,
مدلل رد فرمایا اس.
جی اچھا, اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جب کل کائنات کو پیدا کیا, بنی نو انسان کو پیدا کیا, تو اب بنی نو انسان کو پیدا کیا ہے, یہ جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے یہ ساری کی ساری
جی
اس اشرف المخلوقات انسان کے لیے پیدا کی.
یعنی کائنات میں جتنی
ساری کائنات جو بنائی گئی,
کائنات
ساری کائنات وہ اس بنی نو انسان کے لیے بنائی گئی.
ٹھیک ہے,
اور جب بنی نو انسان کے لیے بنائی گئی تو اب رب تعالیٰ جل مجدہ نے مثال کے طور پر یہی زمین بنائی, تو کس کے لیے؟ انسان کے لیے.
صحیح.
آسمان بنایا انسان کے لیے, اسی طرح ستارے بنائے آسمان اس انسان کے لیے, بارش برسائی, جتنے بھی معاملات ہیں یہ رب تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں.
ٹھیک.
اب جیسے اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ والذی جعل لکم الارض فراشا, وہ ذات جس نے زمین کو بچھونا بنایا, والسماء بنا, اور آسمان کو چھت بنایا یا پھر عمارت بنایا, دونوں ترجمے. وانزل من السماء ماء, آسمان سے پانی اتارا, فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, پھر اس پانی سے رب تعالیٰ نے ثمرات یعنی پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے.
ٹھیک.
اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں کس لیے بنائی؟ تو ارشاد فرمائے یہ انسان کے لیے, تمہارے لیے, تمہارے نفع کے لیے. تو پتہ چلا کہ جتنی کائنات بنی ہے وہ رب تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنائی.
ٹھیک.
اب رب تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟
صحیح.
تو خود خالق کائنات جل وعلا نے اس کا اعلان فرمایا قرآن پاک کے اندر, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
ٹھیک ہے.
اب انسان کی پیدائش کا مقصد پتہ چل گیا, جنات کی پیدائش کا مقصد پتہ چل گیا, تو جس طرح جب یہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں اب ان سے ایک مقصد ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس مقصد کی ایک تکمیل بھی ہے.
صحیح.
کہ اب دنیا کے اندر رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوبوں کو بھیجا, اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا, پھر وہ اس بنی نو انسان کو رب تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے, توحید کی طرف, رسالت کی طرف بلاتے رہے. پھر آخر کے اندر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ان سب کو حساب کتاب دینا ہوگا.
ٹھیک.
دنیا میں بھیجا تھا تو لہذا کیا کیا؟
ٹھیک.
اب اس کے لیے رب تعالیٰ جل مجدہ نے کچھ مراحل رکھے ہیں.
صحیح.
جیسے یہاں دنیا کے اندر بھی ایک شخص مستقل نہیں رہتا.
صحیح.
آخر کچھ عرصہ رہتا ہے, پھر اس کے بعد اس نے قبر میں چلے جانا ہے. قبر کے بعد کا ایک سلسلہ ہے, پھر اس کے بعد یہ جس کو ہم عقیدہ آخرت کہہ رہے ہیں یہ آخرت کا معاملہ یہ درپیش ہوگا. تو لہٰذا یہ ایک یعنی مختصر الفاظ کے اندر میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے کائنات کا آغاز کیا, آغاز کرنے کے بعد پھر اس کا اختتام ہوگا, اور یہ اختتام اس کے لیے کس وجہ سے ہے؟ تاکہ اس انسان کو جو بھیجا تھا, جس مقصد کے لیے بھیجا تھا, اب آخرت کے اندر پتہ چلے, آخرت کے اندر اس کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے, رب کی فرما برداری کی یا رب تعالیٰ کی نافرمانی کی, اب قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا. تو یہ آخر کے جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ایک مسلمان کے لیے ماننا واجب ہے, ضروری ہے, اور یہی عقیدہ آخرت ہے.
جی غلام محی الدین, میں آپ
جی بالکل جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا, عقیدہ آخرت کی وضاحت بڑے احسن انداز میں بیان فرمائی. اس میں تھوڑا سا عرض یہ بھی ہے کہ عقیدہ آخرت کا مطلب یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس بات کا یقین محکم اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لینا, یقین بٹھا لینا کہ ہمیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اور پھر خدا عز و جل کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا, اپنے عمل کے اعتبار سے سزا اور جزا کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. یہ ساری باتیں عقیدہ آخرت میں آتی ہیں, اور اسی کو اہل اسلام اسی یوم الحساب کو, حساب کے دن کو اہل اسلام قیامت کا دن کہتے ہیں. کہ قیامت کا دن برحق ہے, اس پر ایمان لانا, اس پر ایمان رکھنا اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا, یہ اسلامی بنیادی عقیدوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے. یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, اسی طرح آخرت پر ایمان نہ لانے سے, انکار کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کا انکار کرنے سے جو آخرت کا منکر ہوا تو وہ حقیقتاً گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم و قدرت کا انکار کرنے والا ہے, کہ جس نے تمام عالمین کی تخلیق فرمائی تو اب ان عالمین کا اختتام کرنے والا بھی وہی رب ہے, اس عالم کا اینڈ کرنے والا، اس عالم کو آخرت کی صورت دینے والا جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں، تو وہی رب تبارک و تعالیٰ. اور قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس آخرت پر ایمان رکھنے کو بیان فرمایا، فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقین کے درجات بیان فرمائے کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی منزل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں یہ متقین ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھے گا اسے خوف خدا نصیب ہوگا، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے یا یقین کمزور ہے تو خدا کا خوف اس سے زائل ہو جائے گا، اس کے دل سے خوف خدا زائل ہو جائے گا. اور جس کے دل سے خوف چلا گیا، اور کہا جاتا ہے وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب خوف نہ رہا تو انسان کے دل میں جو حیا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو چاہے کرے، کیونکہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے. اور اس بارے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس زمانے میں، زمانے رسالت میں، جو مکی دور تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہجرت سے قبل جو دور تھا اعلان نبوت کے بعد، ظاہری اعتبار سے جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو جیسا کہ فرمایا کہ اکثر آیات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے آخرت کا سرے سے انکار کر دیا. وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کہ عذاب قبر ہوگا یا ثواب قبر ہوگا یا ہمیں قیامت کا منہ دیکھنا پڑے گا. تو جتنا جتنا وہاں سے انکار بڑھا، اتنی ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر یقین کرنے کے حوالے سے آیات مقدسہ نازل فرمائی. وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم کیا جانو جزا کا دن کیا ہے؟ وہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ہے جس میں کوئی جان کسی جان کی مالک نہیں ہوگی، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا، وہ آخرت کا دن ہے.
اور یہ بھی کہا گیا غلام الدین بھائی یہاں پہ کہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے، کیونکہ زندگی جو ہے دارالعمل کا نام ہے، دنیا دارالعمل ہے، اس زندگی میں آپ عمل کر سکتے ہیں، اس کا نتیجہ اس زندگی میں کمال و تمام ظاہر نہیں ہوگا، نظر نہیں آئے گا. تو اس زندگی میں جو عمل کیا ہے اس کے نتیجے کے لیے، اس کی جزا و سزا کے لیے ایک کوئی دن ہونا چاہیے، ایک کوئی مقام ہونا چاہیے، کوئی عقلی اعتبار سے ہونا چاہیے کہ جہاں جا کر، جہاں پہنچ کر یہ جو سارے اعمال آپ نے کیے ہیں، اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں، اور اپنی نظروں میں جو اچھے ہیں یا اپنی نظروں میں جو برے ہیں، ان کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو، اور عقیدہ آخرت کی بنیاد پر یہ بات پتا چلے گی. ایک مومن جو ہے، جو عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ جب اس پیش نظر ہوگا اس کو کہ مجھے آخرت میں اپنے ہر ہر عمل کا، اپنے ہر ہر فعل کا، اپنی ہر ہر بات کا، اپنے ہر ہر کام کا جواب دینا ہے، تو پھر اس کا جو عمل ہوگا، اس کا جو اٹھنے والا قدم ہوگا، وہ کیونکہ نتیجے پہ نظر رکھے گا کہ مجھے اس کا جواب دہی کرنا ہے، اور ہر کیے کا جو بھی اس کی جزا سزا ہے وہ مجھے مل کر رہے گی. تو اس سے ایک انفرادی حیثیت میں انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ کاملیت کی طرف، اکملیت کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف جاتا ہے. اور جب ایک فرد کا عمل اس طریقے سے سدھرنا شروع ہوتا ہے، اچھائی پر مبنی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو معاشرے میں بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
یہ بہت اچھا آپ نے جس کو بولتے نا وہ مدنی پھول بیچ میں سے بیان کیا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے
جی.
مثال کے کوئی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، کوئی اگر کاروبار کرتا ہے، کوئی کہیں پر انویسٹمنٹ کر لیتا ہے، کہیں پر کوئی شراکت پارٹنرشپ کہیں پر بھی کرتا ہے، تو وہاں پر بھی آخر جب وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے نا، تو وہ یہ سوچتا ضرور ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا،
ٹھیک ہے،
اس کا نتیجہ کیا ہوگا،
صحیح.
مجھے بینیفٹ ملے گا، مجھے لاس ہوگا، وہ سوچے گا. تو بالکل اسی طرح یہ دنیا کا معاملہ بھی ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے.
بالکل،
یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مطلب یہی ہے کہ جب ایک کسان جب کوئی بیج بوتا ہے، تو اس وقت وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ بیج چلا گیا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ کنسپٹ موجود ہوتا ہے کہ مجھے اس کا صلہ ملے گا، آج نہیں کل ملے گا.
یعنی عقیدہ آخرت کو اگر ہم دیکھیں تو انفرادی و معاشرتی طور پر عقیدہ آخرت بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے اور اچھائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. کیا کہتے ہیں غلام؟
بالکل صحیح بات ہے. معاشرتی طور پر یوں سمجھیں کہ ایک معاشرے کا سکون اور چین بحال ہو جاتا ہے اگر عقیدہ آخرت پر ایمان لے کر آئیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک سادہ سی مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس کو عقیدہ آخرت پر جس کا ایمان ہوگا، اس کو خوف ہوگا کہ مجھے جواب دینا ہے، مجھے مرنا ہے، قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا، ساری مخلوق کے سامنے مجھ سے پوچھا جائے گا، اور رسوائی کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا اگر میں جواب نہ دے سکا. اب آپ دیکھیے، ایک خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف انسان کو برائی کی طرف قدم اٹھانے سے روکتا ہے. ایک بچے کی اور اس کے ماں باپ کی آپ مثال لیں کہ اگر ماں باپ تھوڑے سخت ہوں گے تو بچے کے دل میں خوف ہوگا کہ بھائی کوئی گڑبڑ نہیں کرنی, وقت پر پڑھنے جانا ہے, وقت پر پڑھ کر واپس آنا ہے, ٹیوشن مجھے جانا ہے. جب وہ مدرسے جائے گا تو مدرسے میں قاری صاحب کا خوف ہوگا کہ اگر میں نے سبق نہیں سنایا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ خوف, اسی طرح نوکر اور سیٹ کا معاملہ ہے کہ اگر تھوڑا سیٹ سخت ہوگا تو نوکر کے دل میں خوف ہوگا, میں نے تھوڑا سا بھی گڑبڑ کی تو یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا. بلا تشبیہ بلا تمثیل جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا, آخرت پر یقین کامل ہوگا, تو وہ ان تمام برائیوں سے بچے گا. اور جس کے دل سے یہ خوف اٹھ گیا تو اب وہ قتل و غارت گری بھی کرے گا, کیونکہ اس کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. اس کے دل میں اس کے یہ ذہن بن گیا ہے, یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جانا ہے, مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا.
اس کا کوئی اپنا باطل نہیں. نظریہ یہ بن گیا.
اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ قتل و غارت گری بھی کرے گا جناب, وہ لوٹا ماری بھی کرے گا, اور وہ یوں سمجھیں کہ دھوکہ دہی فراڈ بھی کرے گا, لوگوں کے مکانوں پر جائیدادوں پر قبضہ بھی کرے گا, والدین کے حقوق پورے نہیں کرے گا, یہ اولاد کے حقوق پورے نہیں کرے گا, پڑوسیوں کے حقوق یہ پورے نہیں کرے گا, ماں باپ کی نافرمانی یہ کرے گا, رشوت یہ کھائے گا, سود سے یہ نہیں بچے گا, کیونکہ اس کے دل سے خوف اٹھ گیا. تو یہ ایک انفرادی اعتبار سے بھی خسارے کا سبب بنے گا, اور معاشرتی اعتبار سے بھی یہ گویا کہ معاشرے کا ناسور بن جائے گا, اور اس سے سب تنگ آ جائیں گے. یہ صرف عقیدہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے. اور جس کا ایمان ہوگا, ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ آپ اکثریت کو دیکھیں گے صبح صبح گرم اور نرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں. کیا ہے کہ یہ خوف ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا. سامنے کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے, لیکن رمضان کے اندر روزہ رکھ کر سب کچھ موجود ہے, ہاتھ بڑھا کے پانی پی سکتا ہے, لیکن خوف ہے کہ مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا, اور رب دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جب خوف ہوگا تو انسان کئی برائیوں سے بچے گا, بدعملی سے بچے گا, اور جنت کے رستے پر چلے گا. عقیدہ آخرت یہ بڑی بنیادی, اور اس کے اندر دنیا میں نقصان تو ہیں, ذلت میں بھی ہلاکت و بربادی ہے, اور یعنی قیامت کے دن بھی ذلت ہے, رسوائی ہے, اور ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا. کہ جہنم اس شخص کا مقدر ہے جو اس عقیدے کو لے کر مرا کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے, یا آخرت کوئی چیز نہیں ہے, یا عقیدہ آخرت کچھ نہیں ہے, اس کی بربادی ہے.
اپنا شہزاد بھائی, ایک بات اگر ہم غور کریں تو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے گا, غلام محی الدین بھائی نے قید لگائی کہ کامل ایمان رکھے گا, تو وہ ان ان چیزوں سے بچے گا اور ان ان چیزوں میں پڑھنے سے بچے گا. لیکن عملی میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ کمزوری نظر آتی ہے, تو اس کی کیا توجہ ہوگی؟
دیکھیں, ایک چیز کے اندر فرق ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ماننا ہے لیکن کیسے ماننا ہے.
ٹھیک ہے,
ماننے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں.
صحیح ہے.
اب ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اپنے والد صاحب کی تعظیم کرتا ہوں, جب انہوں نے پانی مانگا تو حضرت پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو بھائی یہ کیسے ماننا ہوا؟ ماننے کے تقاضے پورے کرنے. ایک مسلمان ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, لیکن ہوتا یوں ہے کہ بسا اوقات نفس ہے, شیطان ہے, کچھ اس طرح کے عوارض بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جو اس کے لیے آڑ بن جاتے ہیں. وقتی طور پر اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہاں سے ہٹ جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب وہ جب وقتی طور پہ ہٹتا ہے نا, تو وہ کسی لالچ کے اندر یا کسی ایسے معاملات کے اندر پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ذہن پر اب حاوی نہیں رہتی.
ٹھیک ہے,
بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص ہے اور وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے, تو سیٹھ صاحب کو اس کو ڈر ہے کہ بھئی شام کے وقت انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہے کتنا کام کیا ہے.
صحیح,
لیکن وقتی طور پر ایسا ہو گیا کہ جناب دوست آ گئے, انہوں نے آپس میں باتوں میں لگا دیا, انہوں نے گفتگو میں لگا دیا, کھانے میں لگا دیا, اس طرح کے کام میں اس کو لگا دیا. اب یہ اس میں پڑ گیا ہے, وقتی طور پر اس کے ذہن سے یہ بات اوجھل ہو گئی ہے.
صحیح,
لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے آخر میں جواب دینا ہے. تو اسی طرح مسلمان کے عقیدے کی بھی بات ہے کہ مسلمان اسی طرح جب تک ایک دینی ماحول میں رہتا ہے, جب تک ایک جو اپنا مذہبی ماحول ہے اس کے اندر رہے گا اور ایسے افراد کے مابین رہے گا, تو اس کا ذہن بنا رہے گا. جیسے ایک نمازی ہوگا تو وہ کم اس طرح کے جرائم کرے گا, بنسبت اس کے کہ جو اپنے دین سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہوتا ہے. اب وہ ذہن نہیں رہتا, وہ ماحول نہیں رہتا, وہ ایٹماسفیئر اس کو نہیں ملتا, تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے, ان جرائم کی طرف لگ جاتا ہے. پھر اس کو ایسا ایک ماحول مل جاتا ہے کہ جو جرائم والا ہوتا ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر لگ جاتا ہے, اور وہ جو خوف وہ ڈر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میں نے کل مرنا ہے, میں نے کل میدان محشر کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, تو ایسے موقع پر پھر وہ چیز ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے، ذہول ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایسے ان معاملات کی طرف پڑ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا.
اچھا، وہ ایمان رکھتا ہے، وہ اوجھل ہو جاتا ہے یا پردہ پڑ جاتا ہے یا اس کے اوپر وقتی طور پہ گرد جم جاتی ہے اور اس کی وہ کیفیات باقی نہیں رہتی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پہ ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بنیادی عقائد میں سے جن پر ہم ایمان لے کر آئیں عقیدہ آخرت بھی ہے. اب یہ عقیدہ آخرت ایسا ہے کہ اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا جائے گا، مضبوط ہونے سے کیا مراد ہے، اس پہ یقین کی کیفیات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو جیسا کہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو وہی متقی ہیں گویا کہ، یا جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے تقوی کی صورت میں انعام دنیا میں بھی ملا کرتا ہے. تو آخرت کا جو یقین ہے، آخرت کا جو عقیدہ ہے، یہ ہمارے عمل کو بہتر کرتا ہے، اور عمل کی بہتری گویا کہ ہمارے عقیدہ آخرت پر یقین کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں. یعنی عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جواب دہی کا کانسیپٹ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، اور یہ سوچ جتنی زیادہ ڈیولپ ہوتی جائے گی کہ جناب مجھے مرنے کے بعد میرا رب قدیر و حکیم دوبارہ زندہ کرے گا اور مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا اور مجھے اپنے کیے کی جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی، جیسا بویا ہوگا وہ مجھے کاٹنا ہوگا، اور اسی طریقے سے عملی میدان میں ہوگا. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پہ ایک بڑی پیاری چیز یہ عرض کروں، کسی شخص کے پاس مال و دولت ہے، اختیار ہے، منصب ہے، طاقت ہے، دسیوں طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھے، وہ کسی پہ ظلم کر بیٹھے، سامنے والا مظلومیت کی کیفیت میں آ جائے اور وہ کچھ بگاڑ بھی نہ پائے، کوئی مقدمہ بھی نہ کر سکے، کوئی کیس بھی نہ کر سکے، کوئی نقصان بھی نہ پہنچا سکے، یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ دکاندار نے چیزیں دی، حساب میں غلطی ہو گئی، حساب میں غلطی ہوئی، اب جب پیسے دینے کی باری آئی، رقم دینے کی باری آئی، تو کسٹمر جو ہے جو محسوس کر رہا ہے کہ حساب میں غلطی ہوئی ہے اور دکاندار نے قیمت کم لکھ دی ہے، ٹوٹل میں کمی ہو گئی ہے، اب اگر وہ اس کو کھا جاتا ہے تو یہ جو چیز ہوگی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان چیزوں کے سدباب کے لیے یا ان کے نتیجے کے لیے یا ان کا جو بھی ایک رزلٹ آنا ہے، کیونکہ زیادتی ہوئی ہے، ایک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک فریق نے زیادتی کی ہے، دوسرا زیادتی سہنے والا ہے، ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے، دنیا میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کسی کی کسی بات کی بنا پر پتہ ہی نہیں چلا، یعنی مظلوم کو یا تو پتہ نہیں چلا یا پھر مظلوم کو پتہ بھی چلا تو وہ اس کیفیت ہی میں نہیں تھا کہ وہ اپنا بدلہ لیتا. تو یہ بات تو اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں کے مابین ہمارا رب عز و جل جو کہ سب سے بڑھ کے انصاف کرنے والا ہے وہ انصاف فرمائے. اب اس انصاف کے لیے، اس ججمنٹ کے لیے
کوئی
ایک دن ہونا چاہیے،
وہ جزا کا دن،
کوئی دنیا ہونی چاہیے، کوئی ایک کیفیات، کوئی ایک مقام ہونا چاہیے جہاں پہ اس کا حق اور باطل کا فرق پتہ چل جائے. اچھا، پھر اس کو ہم نظریات و عقائد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص اپنے باطل عقائد پہ اڑا ہوا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے. بسا اوقات وہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ غلط ہے، لیکن محض کسی نہ کسی باطل وجوہ کی بنا پہ، وجوہات کی بنا پر وہ اس سے رکا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے، عقیدہ آخرت پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ مجھے مر کر میرا رب جب میں مر جاؤں گا دوبارہ زندہ کرے گا اور مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. کیا کہیں گے شہزاد بھائی کہ وہ دن تو ہونا چاہیے جب کوئی فیصلہ ہو،
فیصلہ ہونا، اور جب ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی کہ بھائی کل میں نے جواب دینا ہے، تو یقینی سی بات ہے جو محسوس کر رہا ہے کہ بھائی میں زیادہ لے رہا ہوں اور میری قیمت انہوں نے کم لکھی ہے، میں زیادہ لے رہا ہوں، تو اب اس صورت کے اندر وہ اس کو وہ کرے گا، وہ کہے گا یار میں ایک مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میں
جواب دینا
جی وہ کرے گا. لیکن جو عقیدہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا نا، وہ کہے چلو جی آنے دو،
ممکن
آنے دو، لے لو، تو وہ اس کو لینے کی کوشش کرے گا، دوسرے کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرے گا، تکلیف اس کو دے گا، جبکہ جو ایک مسلمان ہوگا اور عقیدہ آخرت پر اور آخری جواب دہی پر اس کا ایمان ہوگا وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار آج نہیں، اس کو آج پتہ نہیں چلا تو کوئی بات نہیں، تو میں یہ اس کو واپس کر دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے جواب دینا ہے. اچھا پھر اس کے ذہن کے اندر ایک اور بات بھی ہے،
جی
لوں گا تو پکڑ ہو جائے گی اور دوں گا تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا.
لوں گا تو پکڑ ہو جائے گی، دوں گا تو چھوٹ جاؤں گا. امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، امیر علیہ سنت نے ایک دفعہ غالباً رمضان شریف میں بھی فرمایا تھا مذاکرے میں، مدنی مذاکرے میں، کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس میں مظلوموں کی چاندی ہوگی.
ہاں
غلام محی الدین بھائی کیا کہتے ہیں؟
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مظلوم کو برابر برابر یعنی انصاف کا دن ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کے دامن میں ڈال دی جائیں اور وہ مزے سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور ظالم حیرت اور حسرت کے عالم میں یہ سوچتا ہی رہ جائے گا. اچھا دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ آخرت، ہم ان لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سرے سے آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے فی زمانہ تو ایسا طبقہ کم ہے لیکن ہیں. تو اس کا بنیادی سبب، چونکہ یہ زمانۂ رسالت میں بھی ایسے افراد منکرین تھے کہ جنہوں نے عقیدہ آخرت کو سرے سے نہیں مانا، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے انکار کی کہ انہوں نے انکار کیوں کیا، آخرت کا انکار کیوں کیا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آخرت کو اپنی عقل کے ترازو میں تولا،
ٹھیک ہے،
کہ جب انسان مر جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اب اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو وہ اس کو اپنی عقل کے پیمانے پر اس کو ماپتے رہے. حالانکہ ان کے پاس اپنے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ بڑے عقل مند ہیں، لیکن سب سے بد عقل وہ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے آگے ہماری عقلیں قربان، شریعت کے آگے ہماری عقلیں نہیں چل سکتی، بلکہ ان احکام کے آگے ہمارے لبیک چلے گا اور ان پر لبیک کہا جائے گا. تو اب کیا ہوا، انہوں نے آخرت کا انکار کیا، عقیدہ آخرت کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں عذاب قبر کا بھی انکار لازم آیا، جنت و دوزخ کا بھی انکار لازم آیا، بعثت و معاد کا بھی، حشر و نشر کا بھی انکار لازم آیا. اس ایک عقیدے سے کتنے عقائد کی نفی لازم آئی اور کتنے عقیدوں کا جو ہے انکار لازم آیا. ان کا اعتراض یہ تھا، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بلیغ انداز میں ان کا قرآن مجید میں رد فرمایا، قرآن مجید نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کا رد کیا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا وہی دوسری مرتبہ کو اٹھانے پر قادر ہے.
کیا بات ہے، وسوسہ شیطانی جو تھا کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. قرآن کریم نے کتنا پیارا اسلوب بیان فرمایا کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا فرمایا، پہلے عدم سے وجود میں لایا.
یہ مشکل کام،
یہ مشکل تھا کہ پہلے تم تھے ہی نہیں تو اب آ گئے وجود میں آ گئے. تو اب جب تمہارے یہ چیزیں منتشر ہو جائیں گی تو پھر ان کو دوبارہ یکجا کر دینا اور زندگی عطا کر دینا یہ کون سا کمال
ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے.
میں ایک مثال دوں یہاں پہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہ دیکھیں دہی کیسے بنتا ہے. دہی بنتا ہے دودھ سے، ٹھیک ہے نا، تو سب کو ہی پتا دہی دودھ سے بنتا ہے، لیکن دہی کا بننا زیادہ مشکل ہے یا دودھ کا بننا زیادہ مشکل ہے؟ جب دودھ وجود میں آ گیا تب اسے دہی بھی بن سکتا ہے، دیگر چیزیں بھی بن سکتی. بلا تمثیل بلا تشبیہ میں نے یہ عرض کی کہ جب اصل چیز موجود ہو، اصل موجود ہو تو اس کے پھر فرا کو بنانا آسان ہوا کرتا ہے. جب عدم سے ایک چیز وجود میں آ گئی، بے شک وہ بعد میں منتشر ہو گئی یا وہ اپنی پہلے والی کیفیت پہ باقی نہیں رہی، لیکن جس رب نے عدم سے وجود دیا ہے، پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا سرے سے،
بالکل
اس رب نے عطا فرمایا. اور یہاں کیسے غور کرنے کی بات ہے، ویسے میرے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے اپنا غلام محی الدین بھائی اور شہزاد بھائی کہ رب تبارک و تعالی کی قدرت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بے جان چیزوں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے، بے جان چیزوں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے اور جاندار چیزوں سے بے جان بنا دیا کرتا ہے. اور پھر اس کی قدرت کے نظارے اگر ہم دیکھنا چاہیں، چرند پرند کیڑے مکوڑوں میں دیکھ سکتے ہیں، تو جب وہ ایسی ایسی تخلیقات فرمانے والا ہے اور اس کی شان تو ہے کہ وہ کہتا ہے کن تو فیاکون، کسی چیز کے بارے میں جب وہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. بہرحال جی شرد
تو بالکل سادی سی بات ہے کہ کوئی چیز
جی
وہ کسی کے بنائے بنتی نہیں ہے، جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو، سانے نہ ہو، تو اس وقت تک وہ بنتی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے ہو سکتی ہے؟ عقلی طور پر بھی ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آخر ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے اور وہی ہمارا عقیدہ آخرت ہے. سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نظام ہی ایسا بنایا، سورج ہے، چاند ہے، ستاروں کا نظام ہی ایسا بنایا کہ جس کی وجہ سے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا اور وہی ہمارا الحمدللہ عقیدہ آخرت ہے، اور وہی ہمارا ایک وہ وقت ہوگا کہ جب ہم سب نے وہاں جا کر اکٹھے ہو کر ہم نے سوال و جوابات کا سلسلہ کرنا ہوگا.
یہاں پہ ایک بات ابھی غلام الدین بھائی نے کہی کہ ایک انہوں نے عقل کے ترازو پہ تولا عقیدہ آخرت کو تو انکار کر دیا، ایک وجہ تو یہ ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ عقیدہ آخرت کے انکار کی یا کمزوری کی جو ہے وہ ہے نفس پسندی. جو نفس نے خواہش کی اس کی پیروی، شہوات کی پیروی، خواہشات کی پیروی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا عقیدہ آخرت پر ہوگا تو آپ بہت ساری ان چیزوں سے بچیں گے. نفس جن کا کرنے کا چاہے گا، جن کا کرنے کا کہے گا، آپ کیوں بچیں گے؟ کیونکہ آخرت میں اس کی باسپوس ہونی ہے، آپ کو جوابدہی کرنی ہے. تو اب نفس کی اس معاملے میں جو ہے وہ اپنی چالیں ہوں گی اور آپ اسے بچنا چاہیں گے. تو ایک نفس پسندی جو ہوتی ہے، اپنی خواہشات کی پیروی جسے کہتے ہیں، یا مادیت آپ کہہ لیں دوسرے معنوں میں، کہ جتنی زیادہ مادیت بڑھتی جائے گی اتنا عقیدہ آخرت کمزور ہوتا جائے گا. پھر عقیدہ آخرت کے حوالے سے عقلی دلائل کچھ اور بھی ہیں، غلام الدین بھائی کی طرف چلتے ہیں.
عقلاً نقلاً ہر طرح سے ثابت ہے کہ آخرت کا ایک دن ہے، قیامت کا ایک دن ہے، وہ برحق ہے اور ہونا ہے، جزا اور حساب کا دن ہے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ ابھی بھی اس طرح کے افراد ہیں جو اس کو ابھی بھی عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عقلاً ثابت ہی نہیں ہے، عقلاً یہ بات کیسے ممکن ہے کہ بالکل مطلب بوسیدہ ہڈیوں کو پھر دوبارہ زندگی دی جائے اور اس طرح کیا جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جی ریسرچ کر رہے ہیں، یہ ریسرچ ہے. تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے طلبہ اور کالجوں کے طلبہ جو ریسرچ کے نام پر اس طرح کے علم کو حاصل کرتے ہیں، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایسا علم کہ جس سے ہمارے دین میں فساد پیدا ہو، ہمارے ایمان میں فساد پیدا ہو، تو وہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اور یہ ریسرچ نہیں ہے. بلکہ اگر ایسا علم کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین میں فساد پیدا ہو، ہم ذات باری تعالیٰ پر ایسے وسوسے قائم کریں یا ایسے وسوسے اٹھائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ جو فٹ پاتھ پہ ریڑی لگانے والا ہے، اگر اس کا عقیدہ چیک کیا جائے تو وہ یہی کہے گا اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایسے علم کا کیا فائدہ جو ہمارے
اصل میں عرض کروں یہاں پہ بات یہ کہ علم کے نام پہ تخریب کاری یہ ایک جدا چیز ہے، ہاں یہ ایک الگ چیز ہے. نہیں تو علمی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو الحمدللہ عز و جل عقیدہ آخرت، ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ عقلاً اور نقلاً ثابت ہے، یعنی تاریخ عالم کی سب سے اتھینٹک کتاب، تاریخ اسلام کی نہیں کہنا میں، تاریخ عالم کی سب سے اتھینٹک کتاب قرآن کریم. قرآن کریم ہمارے لیے تو الہامی کتاب ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر رب نے نازل فرمائی. لیکن اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ معلوم انسانی تاریخ میں قرآن سے زیادہ مستند کوئی کتاب نہیں تسلیم کی جاتی. تو قرآن کریم اس عقیدے کو بیان فرما رہا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری ایک بات ارشاد فرمائی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس کا ہونا کیوں ضروری ہے اور یہ دنیا کے اختتام ہی پر کیوں ہوگا، زندگی کے اختتام ہی پر کیوں ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں دارالعمل میں آیا ہے، عمل کر رہا ہے، گویا کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے جس میں وہ اپنے عمل کا پرچہ لکھ رہا ہے، بھر رہا ہے. تو جب اس کے عمل کا پرچہ مکمل ہو جائے گا، ٹائم پورا ہو جائے گا، تو پھر ہی اس کے رزلٹ کو اناؤنس کیا جائے گا، اس کو نتیجہ دیا جائے گا. مفتی صاحب نے فرمایا قابیل نے قتل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں قابیل اور حابیل، قابیل نے پہلا قتل کیا، حابیل پہلا مظلوم ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا قائم رہی ہے، حابیل اور قابیل تو ختم ہو گئے، وفات پا گئے، انتقال کر گئے، لیکن جب تک دنیا قائم رہے گی تو جتنے قتل ہوتے رہیں گے، جن تھے جن کو اس نے راہ دی گویا کہ، تو اب یہ سارے اس کے نامہ اعمال میں جاتے رہیں گے. جو قاتل ہے وہ تو گناہگار ہوگا، وہ تو اپنے جرم کا اور اپنی کرنی کا جو بھی اس کا ہے معاملہ وہ تو ہو گئی اس کے ساتھ، لیکن کیونکہ راہ دکھانے والا تھا تو اس کے نامہ اعمال میں بھی یہ جاتے رہیں گے. اسی طریقے سے وہ مظلوم ہے, اس نے صبر کی راہ دکھائی ہے گویا کہ, تو اب قیامت تک جتنے مظلوم ہوں گے ان کا حصہ بھی گویا کہ اس کو ملنا ہے. اور یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا جب ہی جب اس دنیا کا اختتام ہوگا, ہمارا اختتام ہوگا, نام اعمال سمیٹ دیے جائیں گے اور پھر کوئی اچھائی یا برائی کرنے والا باقی نہیں رہے گا. تو پھر فیصلہ ہوگا اور پوری پوری جزا دی جائے گی اور پھر پوری پوری سزا دی جائے گی. تو انصاف کا, عقل کا, اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کا دن ہونا چاہیے اور اس دن فیصلہ ہونا چاہیے.
جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا, میں یہ عمل مثقال ذرۃ شر یرا, جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی آخرت کے دن وہ اس کو بھی دیکھے گا. تو یقیناً وہ یوم جزا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, ہم کو ایمان کی موت عطا فرمائے.
تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے اس میں یعنی بہت سارے مراحل ہیں,
ٹھیک ہے,
بہت سارے مراحل ہیں. مثال کے طور پر یہی ہے کہ جب یہ تباہ ہو جائے گا سب کچھ, پھر اس کے بعد جو ہے میزان کا معاملہ ہوگا جس کے اندر حساب کتاب ہے, پھر اس کے علاوہ جناب پل صراط کا معاملہ ہے, پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض کوثر ہے, پھر جنت ہے, دوزخ ہے. یہ سارا عقیدہ آخرت سے متعلق چیزیں ہیں. تو لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہونے کے ناطے, جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, لہٰذا یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم آخرت کے دن کا بھی اقرار کریں اور اس دن کے اندر جو کچھ ہونا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھیں, اور جو جزا اور سزا ہوگی یعنی جہنم ہے, دوزخ ہے, اس پر بھی ہمارا اعتقاد ضروری ہے.
جی غلام محی الدین, میں آخری بار.
جی بالکل, اور اس عقیدے کے ساتھ ساتھ دیگر عقائد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. قرآن مجید میں دیکھیں, اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے وہ لوگ, آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے, لیکن قرآن کا فتح ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وجہ یہ تھی کہ وہ منافقین کا طبقہ تھا, وہ کہتے تھے مجلس میں, بارگاہ رسالت میں, اللہ پر بھی ایمان لائے, آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن اور وہ مسلمان نہیں ہیں. وجہ یہ تھی کہ جس نے یہ بتایا کہ آخرت کا دن ہے, جس نے بتایا کہ رب وحدہ لا شریک ہے, اس کو نہیں مانتے, اس پر ایمان نہیں لاتے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اصل الاصول بندگی استاج ورکی ہے. سیدی اعلی حضرت نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, یہ اپنی جگہ ہیں, یہ سب ہیں ارکان, رکن, بنیاد. اور بنیاد کے لیے بھی ایک زمین ہونا چاہیے, جب بھی وہ پلر قائم ہوں گے, ستون قائم ہوں گے. تو اصل کیا ہے؟ ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. ایمان اصل حضور کی محبت ہے, حضور کی محبت سب کچھ کروائے گی, آخرت پر ایمان بھی رکھوائے گی, نمازیں بھی پڑھوائے گی, تلاوت بھی کروائے گی, سب کچھ حضور کی محبت ہے. جو عاشق رسول ہو گیا, حضور کی سنتوں کا آئینہ دار ہو گیا, تو اب اس سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ گناہ کی طرف اٹھے. تو ہمیں ان تمام عقائد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, ان کے تمام صحابہ سے, تمام اولیاء سے, تمام اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے. یہی ہمارے اسلام کا حسن ہے, کہ اسلام کا حسن یہی ہے. اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے جو اس بات کی تعلیم دیتا ہے, من سلیم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ کامل مسلمان وہ ہے جس سے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ نہ کسی کو تکلیف دینی ہے, نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے, بلکہ خود بھی شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اچھائی اور محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینی.
ایک اور بھی وجہ ہے نا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی
جانے والی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, دین اسلام کا حسن دیکھیے آپ, کے ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ایسا ہے کہ ہے تو عقیدہ, یعنی اس کو مانیں گے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا ایک سبب بنے گا, اور اس کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خروج کا ایک سبب بن سکتا ہے. لیکن یہ عقیدہ ہمیں انفرادی طور پر بھی حسین کر رہا ہے, خوبصورت کر رہا ہے, ہمارے عمل کو خوبصورت کر رہا ہے, ہماری شخصیت کو حسن بخش رہا ہے. اور جب ایک فرد کی اس طریقے سے ٹریننگ ہوگی, اس طریقے سے تربیت ہوگی, اسے موٹیویشنز ملیں گی, تو انشاءاللہ عز و جل ایک مثالی معاشرہ تشکیل پائے گا, ایک مثالی معاشرہ بنے گا, جہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ انشاءاللہ عز و جل عقیدہ آخرت کی برکت سے, اس پہ کامل یقین رکھنے کی برکت سے, ہر فرد دوسرے کے حقوق کا اپنے تئیں تحفظ کرے گا, کیونکہ اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ مجھے کل قیامت کے روز اس چیز کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس عقیدے کو مزید راسخ فرمائے, ہماری عملی زندگی میں اس کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.